الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جو شخص ایک بار مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دارالافتاء سنت کا سلسلہ ہے، ایک بار پھر آپ ہم سب جمع ہیں۔ رجب المرجب کا یہ مبارک اور پیارا مہینہ، کئی طرح سے ہم اسلام کی تاریخ کی بعض خصوصی دنوں کو یاد کرتے ہیں، خواجہ صاحب کا مہینہ بھی کہلاتا ہے، اسی طرح امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے یہ مہینہ جانا پہچانا جاتا ہے، اور اس مہینے کی ایک بہت بڑی برکت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج ملنا بھی ہے، اور 27 رجب المرجب کو پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس عظیم نعمت کے ملنے پر دنیا بھر میں مسلمان اللہ تبارک و تعالی کا شکر بجا لاتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مناقب کو بیان کیا جاتا ہے، اس عظیم معجزے کو بیان کیا جاتا ہے، سننے سنانے کا سلسلہ ہوتا ہے، اور دنیا بھر میں مسلمان الحمدللہ رب العالمین بالخصوص اس دن کو اور اس رات کو بڑی ہی خوشی کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ منایا کرتے ہیں۔ واقعہ معراج اپنے اندر بہت سارے ضمناً واقعات کو لیے ہوئے ہیں، کس طرح سے معراج ہوئی، کیسا یہ سفر رہا، اس سفر کے دوران کیا کیا معجزات اور کیا کیا واقعات نمودار ہوئے، اسی طرح نمازوں کا تحفہ ملنا، انبیاء کرام سے ملاقات کا ہونا، ہر آسمان پر ایک الگ نبی سے ملاقات کا ہونا، اسی طرح اور بھی بہت سارے دلچسپ اور روح افزا اور دلوں کو جلا بخشنے والے واقعات اس ایک عظیم معجزے کے ضمن میں ہمیں سننے کو ملتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، اس واقعے سے متعلق ایک مسلمان کا کیا اعتقاد ہونا چاہیے، ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اسلام میں اعتقادات کی بہت ہی بڑی اہمیت ہے، جس طرح سے عبادات ہیں اس سے زیادہ اہم اعتقادات ہیں۔ مسلمان کا کیا کانسیپٹ ہونا چاہیے، کیا عقیدہ ہونا چاہیے، انبیاء کرام کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، ہمارے آقا کے بارے میں، اسی طرح دیگر معاملات کے بارے میں، اور بالخصوص آج کا یہ سلسلہ ہمارا معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں، ایک مسلمان کا کیا ذہن ہونا چاہیے، کیا عقیدہ ہونا چاہیے، انشاءاللہ عز و جل اس کو ہم بیان کریں گے۔ بڑھتے ہیں سوالات کی طرف۔ سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو واقعہ معراج ہے، دنیا بھر میں اس کی یاد منائی جا رہی ہے، جو جمعہ کا دن قریب ہوتا ہے اس کے خطبے میں، اس کے بیان کے اندر بھی معراج شریف کا تذکرہ کیا جاتا ہے، بڑا ایک عظیم یہ معجزہ ہے، تو قرآن کے اندر بھی کیا اس معجزے کا تذکرہ ہے، اسی طرح احادیث کے اندر بھی کیا اس معجزے کا تذکرہ ملتا ہے، اور وہ کون سی آیات اور احادیث ہیں کہ جس میں ہمیں اس عظیم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزے کے بارے میں وضاحت ملتی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں دو مقام پر اس کا ذکر اور اس سفر معراج کو جو ہے بیان فرمایا گیا ہے۔
ماشاءاللہ
15ویں پارے کی پہلی آیت مبارکہ، اور دوسرا مقام جو ہے وہ سورہ نجم 27ویں پارے میں بہت تفصیل سے ان آیات کے اندر اس ذکر کو اور اس دیدار کا تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان موجود ہے۔ 15ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص بندے کو رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ وہ مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد برکت رکھی گئی ہے، لنوریہ من آیاتنا، اللہ ارشاد فرماتا ہے تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ قرآن پاک کی یہ وہ آیت مبارکہ جس میں سفر معراج کا آغاز شروع سے مسجد حرام سے بیان فرمایا، مکہ مکرمہ سے چونکہ یہ معراج کا سلسلہ ہوا تھا، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر سے معراج کے بارے میں روایت میں منقول ہے۔ تو کتنے ہی پیارے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اس سفر کا ذکر فرمایا۔ عام طور پر کوئی بھی سفر ہوتا ہے اس میں چند باتیں ملحوظ خاطر بالخصوص رکھی جاتی ہیں، اور ہر سفر کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔
صحیح،
یعنی کوئی بھی سفر کرے تو اولاً یہی ہے کہ کون سفر کر رہا ہے، کون سفر کروا رہا ہے، یہ سفر کس ٹائم ہونا ہے، کہاں سے کہاں تک کا سفر ہونا ہے اور کس مقصد کے لیے ہونا ہے، یعنی یہ ہر سفر کے ساتھ لوازمات یہ ضروری ہیں۔ اب دیکھیے کتنے پیارے انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے ان سب چھ چیزوں کو اس طرح بیان فرمایا۔ کون سفر کروا رہا ہے؟ سبحان الذی اسرا، اللہ لے گیا، بعبدہ، اپنے بندے کو، اپنے خاص بندہ مکرم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سفر کرنے والے حضور ہیں، سفر کروانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ کب سفر ہوا؟ لیلن، رات کے ایک خفیف تھوڑے سے حصے میں، کہاں سے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ تاکہ ہم انہیں اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ تو یہ قرآن پاک اس نص قطعی سے واضح طور پر سفر معراج کا یہ بیان موجود ہے۔ احادیث کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو سیاہ ستہ کی ساری کتابیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی شریف اور دیگر کتب احادیث جو ہیں، وہ ان روایات کے ساتھ، معراج کے ذکر کے ساتھ، معراج میں ہونے والے واقعات کے اعتبار سے کتابیں جو ہیں وہ بھری ہوئی ہیں، اور اس میں بے شمار متعدد روایتیں ہیں۔ چند میں ذکر کرتا ہوں کہ جو وہ صحابہ کرام جن سے یہ روایتیں مروی ہیں، ان اکابرین صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، حضرت علی، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، ابی بن کعب، ابو حریرہ، حضرت انس بن مالک، جابر بن عبداللہ، بریدہ بن اسلمی، اور حذیفہ بن یمان، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ وہ اکابر صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں جن سے الگ الگ اس طرح کی جو ہے وہ روایات
معراج کے واقعات،
معراج کے واقعات پہ دیگر کوئی ذکر۔ عورتوں میں سے حضرت اسما، حضرت ام ہانی، حضرت عائشہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہن، یہ ان سے بھی اس طرح کی مرویات۔ تو بہت تفصیل سے چونکہ وہ روایتیں ہیں، اور ہر روایت اپنے اندر ایک بہت جامعت رکھتی ہے، جس میں کچھ روایتوں کے اندر بیان جو گئے مسجد اقصی تک، کچھ میں پھر نماز پڑھانے کے بعد گئے، پھر آگے آسمان پر جانا، پھر انبیاء سے الگ الگ ملاقات کرنا، انبیاء کا مبارک باد دینا، آپ کو سلام کرنا، آپ کا انبیاء علیہ السلام کو سلام کرنا، اور پھر سدرۃ المنتہا، اور پھر آگے قرب خاص کے اندر پہنچنا، یہ ان روایات سے جو ہے وہ
مفاہیم ملتے ہیں۔ اور بعض روایتوں کے اندر تو صحابہ کرام کا آپس میں تذکرہ کرنا، ایک صحابی بیان کر رہے ہیں اور دوسرے صحابی کسی خاص واقعے کے حصے کے متعلق مزید سوال کرتے ہیں، تو ان سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس واقعہ معراج سے صرف ہمیں ہی محبت نہیں بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی آپس میں اس کا تذکرہ کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو بتایا کرتے تھے، ماشاءاللہ، اور ہم بھی الحمدللہ اس کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ تو قرآن و حدیث میں تو اس واقعے کا آپ نے ایک پوری فہرست پڑھ ڈالی کہ اتنے سارے جو ہے وہ راوی ہیں جنہوں نے اس مختلف روایتوں کو نقل کیا ہے، قرآن مجید کے دو آیات کا آپ نے ریفرنس دیا۔ عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ذہن کیا ہونا چاہیے کہ معراج جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی، تو وٹ شوڈ بی دا کانسیپٹ؟
دیکھیں سمپل سا، اس میں جو ایک عقیدہ اور ایک نظریہ مسلمان کا ہونا چاہیے، صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمہ، آپ نے اپنی معنی تصنیف بہار شریعت میں جہاں خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمائے، حضور علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت معراج آپ نے بیان فرمائے،
صحیح،
اور اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کے بارے میں عقیدہ ایک مسلمان کا یہ ہونا چاہیے کہ مسجد حرام سے، حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور وہاں سے ساتوں آسمان، عرش کرسی بالائے عرش، اور پھر رات کے خفیف سے حصے میں آپ علیہ السلام کا جسم مع روح اس طرح تشریف لے کر جانا، اور پھر قرب کمال، وہ آپ کو قرب خاص اور قرب کمال کا حاصل ہونا کہ کسی انسان، کسی فرشتے، کسی نبی، کسی بھی رسول کو جو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، تو یہ مسلمان کو اس بارے میں عقیدہ رکھنا ہے، اور پھر یہ بھی عقیدہ ساتھ کہ پھر خاص قرب میں پہنچنا، وہ اس میں کمال کے درجے تک پہنچنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیداری کے عالم میں دیدار اپنے سر کی آنکھوں سے کرنا،
ماشاءاللہ، یہ
اور بلا واسطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ سننا
ماشاءاللہ، یہ معراج کے،
یہ جمہور اہل اسلام کا عقیدہ ہے، اور صحابہ اکرام کے، اکابر صحابہ اکرام جو بڑے بڑے ہیں، ان کا اس بارے میں یہی نظریہ اور یہ عقیدہ ہے جو صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے 2-4 سطروں میں اس طرح بیان،
یعنی نچوڑ بیان کر دیا تمام روایتوں کا، جو ہے وہ ایک نچوڑ جو آپ نے بیان فرمایا، اور کیا ہی بات ہے صدر الشریعہ کی. اچھا، یہ تو آپ نے یہ بیان فرمایا کہ یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اگر کوئی اس سے ہٹ کر کوئی عقیدہ رکھتا ہے، یا ان میں سے کسی جزوی شے کا انکار کرتا ہے، یا کلی شے کا انکار کرتا ہے، یا اس سے ایگری نہیں کرتا، تو اس کے بارے میں کیا حکم شریعت ہوگا؟
دیکھیں، اس بارے میں سفر معراج کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں اور قرآن میں بھی اور احادیث کے حوالے سے اس کو دیکھتے ہیں، تو اس سفر کے کچھ مراحل ہیں
جی،
اور اس میں بالخصوص جو علماء نے تقسیم کے ساتھ بیان فرمائے کہ ایک سفر تو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا یہ سفر ہے، اور ایک سفر پھر یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ سے آگے پھر آسمانوں کی سیر اور منازل قرب میں پہنچنا، ایک یہ سفر ہے،
صحیح،
اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ تیسرا حصہ وہ بھی اس کا ہے، اور وہ تیسرا حصہ یہ ہے کہ سر کی آنکھوں سے دیدار الہی کرنا، اور فوق العرش، عرش سے اوپر جانا، یہ بھی ایک مرحلہ ہے،
ماشاءاللہ.
اب اس میں یہ بیان فرمایا ہے کہ خاص سفر مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، یہ قرآن پاک کی نص قطعی سے ثابت ہے.
یہ کیا ہوتا ہے نص
قطعی؟ بالکل، جس کے بارے میں واضح طور پر قرآن میں الفاظ کے ساتھ بیان ارشاد فرمایا گیا، آسانی کے ساتھ اس کو یوں ہی سمجھ لیں، یعنی قرآن میں فرمایا گیا کہ لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی،
صحیح،
اس سفر کو قرآن نے اس طرح بیان فرمایا کہ راتوں رات وہ اپنے خاص بندہ مکرم کو لے گیا ایک خفیف رات کے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. اب اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ قطعی ایسا حکم ہے جو قرآن میں واضح طور پر موجود ہے، اگر کوئی شخص اس طرح معراج کا انکار کرے کہ دیگر تو انکار کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس سفر کا بھی انکار کر رہا ہے،
صحیح،
تو ایسا شخص قرآن کی اس آیت کو جھٹلانے کی وجہ سے، نہ ماننے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. جو معراج کے اس حصے کو نہیں مانتا اس کو کافر کہیں گے، کیونکہ وہ قرآن کے واضح طور پر اس حکم کو نہیں مانتا،
نہیں مانتا. اور بقیہ جو آگے کے،
آگے جو ارشاد فرمایا کہ پھر اس کے آگے آسمانوں کی سیر اور منازل قرب میں پہنچنا، یہ احادیث مشہورہ سے ثابت ہے، اور ان کے بارے میں فرمایا جو شخص ان کا بھی عقیدہ رکھنا ہمیں ضروری ہے، اگر کوئی اس کا بھی انکار کرتا ہے تو، یعنی پہلا تو مانتا ہے کہ یہ یہاں تک تو چلو ٹھیک ہے میں مان رہا ہوں، آگے کا اگر انکار کرتا ہے تو اس کو علماء اسلام گمراہ کہتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ گمراہ ہے، بدی ہوا ہے،
صحیح.
اور آگے جو ہے وہ مزید کوئی خاص اس چیز کا کہ معراج شریف جو ہے بحالت بیداری جسم و روح کے ساتھ واقع ہوئی، کیونکہ جمہور علیہ السلام کا یہی عقیدہ ہے. اب کوئی اس جز کا اگر انکار کر دیتا ہے تو اس کے لیے علماء نے فرمایا کہ ایسا شخص خاطی ہے، خطا کار اس کو کہیں گے، اس کو چاہیے کہ وہ جمہور اہل اسلام والا ہی نظریہ اور عقیدہ، جو صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے پورے انداز سے اس عقیدے کو بیان کیا کہ اس میں قرآن پاک، احادیث مبارکہ اور پھر ساری احادیث جو ہے ان کا ایک خلاصتاً جو بیان کیا کہ ایک مسلمان کو جو نظریہ اور عقیدہ رکھنا ہے وہ یہی رکھے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد اقصی سے منازل قرب تک، اور یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے پیارے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے اللہ کا دیدار کیا.
ماشاءاللہ، بڑی تفصیل کے ساتھ کیا عقیدہ ہونا چاہیے بیان کیا گیا. ایک کوسچن اس کو شامل کرتے ہیں اور اس کا جواب انشاءاللہ بزیر ٹیلی فون ہم مفتی قاسم صاحب کی آواز میں جو ہے وہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے. جی کوسچن جو ہے وہ پلے کیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضور، میں عبد المنان قادری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے، کیا معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا؟ برائے کرم اس کا جواب عنایت فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا.
آمین. لبیک مفتی صاحب.
صلی اللہ وسلم علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کیا، اس بارے میں اہل سنت کے اکابرین کا موقف یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر اقدس کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کیا، اور یہی موقف جو ہے کثیر صحابہ کرام کا، اور صحابہ کرام کے بعد تابعین اور کثیر محدثین کا ہے. چنانچہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث معراج کے تحت اس مسئلے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، اور اس میں متعدد دلائل اس پر بیان فرمائے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سر کی آنکھوں سے دیدار کیا. اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ روایت موجود ہے کہ جب آپ سے یہ سوال کیا جاتا کہ کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، تو آپ اس کے جواب میں مسلسل فرماتے رہتے کہ ہاں کیا ہاں کیا، اتنی مرتبہ فرماتے، اتنی مرتبہ تکرار کے ساتھ ارشاد فرماتے کہ آپ کا سانس جو ہے وہ ٹوٹ جاتا.
سبحان اللہ.
تو یہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان، اور اس کے علاوہ دیگر صحابہ کرام سے اس کا ثبوت کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، اور یہ اس دنیا میں صرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے کہ آپ ہی کو عالم بیداری میں سر کی آنکھوں سے یہ دیدار نصیب ہوا. آپ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سر کی آنکھوں سے دیدار کرنے کا نہ ہمارا عقیدہ ہے اور نہ اس کا ثبوت ہے، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو جلیل القدر انبیاء اولو العزم مرسلین میں سے ہیں، ان کے بارے میں صراحتاً قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا کہ اے موسیٰ، تم ہرگز مجھے نہ دیکھ سکو گے. تو یہ اس جو ہے وہ موقف کی دلیل ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خاصہ ہے، آپ کے علاوہ کسی کو یہ دیدار نصیب نہ ہوا. ہاں، انشاءاللہ عز و جل جنت میں ہر مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، اور جنت کی نعمتوں میں سب سے اعلیٰ ترین نعمت ہی یہ ہے کہ جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا.
سبحان اللہ، ماشاءاللہ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
حضور، میرا نام ثاقب الدین ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی وہ جسمانی تھی یا روحانی؟
جسمانی تھی یا روحانی. ایک اور سوال بھی چلا دیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد اکرم اتاری ہے، حویلی لکھا سے عرض کر رہا ہوں. حضور، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ معراج کی جو رات ہے یا عقیدہ معراج ہے، اگر اس کا عقیدہ یہ ہو کہ یہ ایک خواب تھا، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ مسلمان رہے گا یا کہ اس ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہو جائے گا؟ اس کا جواب عطا فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر.
آمین. دونوں سوالات ملتے جلتے ہیں اور دونوں کا مآل ایک ہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو معراج تھی جسمانی تھی یا فقط روحانی تھی، اور دوسرے نے کچھ وضاحت کے ساتھ اس کے انکار کرنے والے کے بارے میں بھی پوچھا ہے، دونوں کا جواب ہو جائے.
دیکھیں، معراج کے بارے میں یہ عقیدہ ہمیں رکھنا ہے کہ معراج حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بیداری کے عالم میں جاگتے ہوئے جسم اور روح دونوں کے ساتھ یہ معراج کا سلسلہ ہوا.
ماشاءاللہ.
اس کے بارے میں یہ کہنا کہ جسمانی نہیں تھی روحانی تھی، یا یہ کہ خواب کے اندر یہ معاملہ ہوا تھا، تو اب دیکھیں قرآن پاک کے الفاظ پہ غور کریں، سبحان الذی اسرا بعبدہ. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو. تو بعبدہ اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ جسم مع روح، لہذا معراج شریف تھی یہ جسمانی طور پر. اور دوسرے اعتبار سے بھی اس کو دیکھیں تو یوں دیکھیں کہ اگر یہ معاملہ خواب کا ہوتا تو پھر کافروں کے جو اس قدر شدت کے ساتھ انکار ہونا، پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تصدیق کر کے وہ مقام حاصل کر لینا، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو حضور علیہ السلام نے بیان کیا اور ان کا منع کرنا کہ آپ بیان نہیں کریں، لوگ آپ کو تکلیف نہ دیں.
صحیح.
تو یہ اگر خواب کا معاملہ ایسا ہوتا تو پھر اس قدر جو یہ شور کا معاملہ اس وقت ہوا اور جو کافروں نے اتنا شور مچایا، لیکن قربان جائیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بیان فرمایا تو پھر ایک مسلمان کا عقیدہ وہی ہونا چاہیے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ یہی کہتے جب آپ کو خبر ملی تو، کہ یہ بتائیے کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ راتوں رات اس طرح ہو گیا تو آپ یہی کہتے کہ مجھے یہ بتائیے کہ کہنے والا کون ہے، یہ قول کس کا ہے. تو جب اس کی نسبت حضور علیہ السلام کی طرف کی گئی تو آپ نے پھر حلفیہ اور قسمن کہا کہ بے شک وہ سچ فرما رہے ہیں اگر وہ انہوں نے کیا،
انہوں نے کہا ہے. اور ایک اور بات یہاں پر یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلیٰ ترین معجزات میں سے شمار کیا گیا. معجزے تو اور بھی بہت سارے ہیں لیکن اس کو معجزات میں بھی ایک نمایاں حیثیت حاصل ہے.
تفسیرات احمدیہ میں ملا جیون حنفی علیہ رحمہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ فمن قولا، کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ یہ معاملہ صرف روح کے ساتھ ہوا تھا یا خواب میں ہوا تھا، تو آپ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بدعتی ہے، گمراہ ہے، گمراہ کرنے والا اور فاسق ہے.
صحیح.
تو لہذا ایک مسلمان کا جو عقیدہ بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق ہی ہمیں عقیدہ رکھنا چاہیے.
انشاءاللہ عز و جل یہی عقیدہ ہمارا ہے بھی، اور اسی پر انشاءاللہ استقامت بھی اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے. بڑھتے ہیں مزید کالز کی طرف.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام سہیل رضا تاری ہے. میں نے یہ سوال کرنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج میں کی تاریخ میں اختلاف ہے یا 27 رجب کو حضور کو معراج ہوئی، اس کے بارے میں ذرا بتا دیجیے.
انشاءاللہ عزوجل. جی حضور، تاریخ معراج کے بارے میں کیا اختلاف ہے اور راجے کیا ہے؟
جی ہاں، مورخین نے اس کا اختلاف بیان کیا ہے، سن کے بارے میں بھی، کس سال میں معراج ہوئی اس میں بھی کہا ہے. بعض نے ہجرت سے ایک سال قبل، بعض نے دو سال قبل، اور بعض نے تین سال کا قول کیا ہے. اسی طرح مہینے اور تاریخ میں بھی اختلاف بیان کیا گیا، یہاں تک کہ ربیع النور شریف کو بھی کہا گیا ہے کہ ایک قول کے مطابق اس میں یہ معراج کا سلسلہ ہوا، اور ایک قول ربیع ثانی اور رمضان المبارک کے بارے میں بھی. بہرحال اصح قول جو ہے اس بارے میں، اور پھر دنوں میں بھی کہا گیا ہے، جمعہ کی رات اور ہفتے کی رات اور پیر کی رات، تو اس میں جو اصح قول بیان فرمایا وہ یہی ہے کہ 27 رجب المرجب یہ شب تھی اور پیر کی وہ شب تھی،
پیر کی شب تھی اور 27 رجب کی تاریخ تھی.
جی.
یہ اصح ہے.
اسی پر جو ہے وہ علماء کا، اور علماء نے جو کتابوں میں لکھا اور حضور علیہ السلام کے سفر معراج کو، ذکر معراج کو بالخصوص اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ منانا، اس کا ذکر کرنا، تو وہ اسی پر ہی جو ہے عام امت کا یہ طریقہ کار ہے.
صحیح. جزاک اللہ خیرہ. اور اسی پر عمل بھی ہے الحمدللہ، دنیا بھر میں اسی تاریخ ہی کو مسلمان جو ہے وہ منایا کرتے ہیں. بڑھتے ہیں مزید کالز کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ناظرین اس موضوع سے متعلق مزید کیا پوچھ رہے ہیں. جی ناظرین کا سوال سنائیں.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ معلوم کرنا تھا 27 رجب کو جو چراغہ کیا جاتا ہے، کیا یہ درست ہے یا اسراف ہے؟
27 رجب کو چراغہ کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں کیا فرمائیں؟
چراغہ جب بھی کہیں بھی چراغہ ہو تو وہ چراغہ خوشی کے موقع پر ہی چراغہ کا اہتمام ہوتا ہے.
جی
ہمارے یہاں بچے کی ولادت ہو تو چراغہ کا سلسلہ ہوتا ہے، عقیقے کا سلسلہ ہو چراغہ، شادی بیاہ کا معاملہ ہو چراغہ، سجاوٹ ہوتی رہتی ہے.
جی
عاشقان رسول کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ وہ الحمدللہ بالخصوص وہ ایام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، یہ جو معراج کا سلسلہ ہوا، ربیع النور شریف کے ایام آتے ہیں، تو معراج کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس معراج کی خوشی میں چراغہ کرنا بالکل درست ہے اور اچھا عمل ہے، اس کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اسی طرح معراج میں یوں بھی دیکھیں کہ جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے خصوصی انعام و اکرام ہوئے وہاں اس امت کے لیے جو معاملات ہوئے، اس امت کے لیے مغفرت اور شفاعت کی دعائیں ہوئیں، اس امت کے لیے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے براق پر سوار ہونے سے پہلے سواری کی دعا کی کہ قیامت کے دن اس امت کو جو ہے وہ سواری اس طرح کا اہتمام ہو، اس امت کے لیے نماز کا تحفہ آنا، اس امت کے لیے اور جگر معاملات، تو اس کے شکرانے میں اور ہر نعمت کے شکرانے میں اللہ کے فضل اور رحمت کے پر جو ہے بالکل خوشی منائی جا سکتی ہے، اور خوشی کا عرف کے ساتھ تعلق ہے۔ آج کل ہمارے رواج میں عرف میں خوشی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ سجاوٹ کر کے، اور عموماً مسجد میں لوگ جو ہے وہ چراغا کر دیتے ہیں یا یہ معاملہ کر دیتے ہیں، تو بالکل
اس سے اہمیت بھی اجاگر ہوتی ہے جب اس طرح کا اہتمام کیا جاتا ہے،
عظمت مسلمانوں کے دلوں میں آتی ہے۔ اور خود جب چراغا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کے اندر کچھ چراغ کر کے روشن کیا تھا، تو حضرت شیخ خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، تو آپ نے یہ دیکھ کے کہا کہ یہ کس نے روشن کیا، تو بتایا گیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے پھر ان سے کہا کہ نورت مسجدنا نور اللہ قبرک، آپ نے ہماری مسجد کو روشن کیا، اللہ آپ کی قبر کو روشن و منور فرمائے، ان کے لیے دعائیں مطلب دی۔ تو مسجد کے بھی چراغا کر سکتے ہیں، اپنے گھر میں بھی خوشی کے اندر یہ لگاتے ہیں، تو بالکل درست ہے،
ضرور چراغا کیجیے، خوشیاں منائیے انشاءاللہ عزوجل۔ جس پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس نعمت ملنے پر ہم خوشی کا اظہار کریں گے، ان آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی نظر کرم ہو گئی تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں مزید کالز کی طرف۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
میں مریض سے بات کر رہا ہوں، محمد امین اتاری۔ میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح قرآن پاک میں معراج کا ذکر ہے، اس میں علماء کرام سے ہم نے سنا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا اللہ تعالی نے سیر کروائی، مگر یہ بھی سنتے ہیں کہ معراج شریف میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سات و آسمان کی سیر کو گئے، جنت دوزخ وغیرہ بھی دیکھی، تو ان تمام کی تفصیلات برائے کرم مفتیان کرام سے بتا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور سارے ہی واقعہ معراج کی تفصیلات پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو بیان ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے واقعات ہیں جنت دوزخ وغیرہ کے حوالے سے اور بھی آسمانوں کی سیر کے حوالے سے، تو کیا ہمارے سائل
محترم نے جس آیت مبارکہ کا حوالہ دیا ہے وہ تو ہم بیان کر چکے 15ویں پارے میں، جس میں واضح طور پہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہم نے شروع میں ابتدا عرض کیا تھا کہ سورہ نجم کے اندر بھی اس کا ذکر ہے۔
جی،
جب ہم سورہ نجم کا مطالعہ کرتے ہیں، ون نجمی اذا ہوا، اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے بڑے پیارے انداز میں اس کا ترجمہ اور جو الفاظ آپ کے ہیں، آپ فرماتے ہیں اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم جب یہ معراج سے اترے،
سبحان اللہ،
ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بہرا چلے، وما ینطق عن الہوا، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، ان ہوا الا وحی یوحا، وہ تو نہیں مگر وحی جو انہیں کی جاتی ہے، علمہ شدید القوا، انہیں سکھایا سخت قوتوں والے طاقتور نے، ذو مرتن فاستوا، پھر اس جلوہ نے قصد کیا، وہو بالافق الاعلا، اور وہ آسمان بری کے سب سے بلند کنارے پر تھا، ثم دنا فتدلا، پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر خوب اتر آیا، فکانا قاب قوسین او ادنا، تو اس جلوے اور اس محبوب میں دو ہاتھ کا فاصلہ رہا بلکہ اس سے بھی کم، او ادنا، فاوحا الی عبدہ ما اوحا، تو اب وہی فرمائی اپنے بندے کو جو وہی فرمائی، ما کذب الفؤاد ما رآ، دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا، افتمارونہو علی ما یرو، تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو، ولقد رآہ نزلۃ اخرى، اور انہوں نے وہ جلوہ دو بار دیکھا، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس، عندہا جنۃ المأوی، اس کے پاس جنت المأوی ہے، جب سدرا پہ چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، ما زاغ البصر وما طغا، آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑی۔ تو کتنے پیارے انداز میں اس پورے کو جو ہے وہ ذکر فرمایا گئے
قرآن،
تو قرآن میں جہاں 15ویں پارے کے اندر یہ بات ہے، اس کے علاوہ سورہ نجم کے اندر اس کا ذکر ہے، اور باقی جو واقعات انہوں نے پوچھے گئے ہیں، تو ان کو چھوٹا چھوٹا خلاصتاً میں عرض کرتا ہوں کہ سیاق کی کتابوں میں سے یہ حدیث یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کا براق لے کر آنا، سرکار علیہ السلام کو انتہائی ادب و احترام کے ساتھ سوار کر کے لے کے جانا، بیت المقدس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انبیاء کرام کی امامت فرمانا، پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کی طرف متوجہ ہونا، جبریل امین کا ہر آسمان کا دروازے کو کھلوانا، ہر ہر آسمان پر وہاں کے صاحب مقام نبی انبیاء کے ساتھ شرف زیارت کا یہ معاملہ ہونا، اور حضور علیہ السلام کا تکریم بجا لانا، تکریم کرنا، احترام بجا لانا، تشریف آوری کی مبارکباد دینا، یعنی یہ وہ واقعات ہیں جو ہر ایک الگ الگ جو گئے وہ یعنی کئی احادیث کے اندر یہ مضامین موجود گئے۔ پھر ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام کا ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی سیر فرمانا، وہاں کے عجائب دیکھنا، تمام قرب اور نہایت منازل سدرۃ المنتہا تک پہنچنا، جہاں سے آگے بڑھنے کی کسی فرشتے کو مجال نہیں، جبریل امین کا بھی یہاں تک وہاں معذرت کر کے رہ جانا، پھر مقام قرب خاص میں حضور علیہ السلام کا ترقیاں فرمانا، اور قرب اعلیٰ میں پہنچنا جس کے تصور سے ہمارے ذہن، دماغ، ہمارے اہم افکار سب جو گئے ان چیزوں سے عاجز ہیں، پھر آگے انعامت الہیہ خصاص عام سے بالخصوص جو گئے سرفراز ہونا، آسمان، زمین اور ان سے سب کی جو گئے وہ یہ سیر کرنا، امت کے لیے نمازیں فرض ہونا، حضور کا شفاعت فرمانا، جنت دوزخ کی سیر کرنا، اور پھر اپنی جگہ تشریف لانا، اس واقعے کی خبر دینا، پھر کافروں کا خبر سن کے شور مچانا، بیت المقدس کی عمارت کا حال ان کا پوچھنا، حضور کا بتانا، ملک شام جانے والے قافلے ان کی کیفیت اور ان کے بارے میں جو کچھ حضور علیہ السلام نے بتایا، ان کے آنے کا ٹائم بتایا، اس کا اسی ٹائم پر ہو جانا، اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں اور خود مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ یہ سارے واقعات سیاہ کی احادیث میں سے ثابت ہے،
سبحان اللہ،
یعنی ہر واقعہ پورا ایک موضوع ہے یہ،
ماشاءاللہ،
تو یہ 20-25 اس طرح کے واقعات اور روایتیں ہیں،
ماشاءاللہ،
تو یہ جو سائل
مطالعہ کر لیا جائے،
بہت تفصیل ہے یہ، اس میں بہت تفصیل ہے،
ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرا۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، واقعات کی جو ہے وہ پوری فہرست آپ نے سنی تفاسیر کے اندر، اور دیگر بھی علماء کرام نے اس موضوع پر الحمدللہ بکثرت قلم اٹھایا اور واقعات کو بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، تو جتنا آپ مطالعہ کریں گے انشاءاللہ لطف آئے گا، ان واقعات کو پڑھنا چاہیے، گھروں میں بھی بیان کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو سنائیے تاکہ جو ہے ان کو ابھی سے اویئرنیس ہو اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے مزید سے مزید محبت بڑھے۔ ایک ایونٹ ہوتا ہے، ایک موقع ہوتا ہے، تو اس سے متعلق پڑھنا پڑھانا، سمجھنا سمجھانا آسان بھی ہو جاتا ہے، ایک ذوق بنا ہوا ہوتا ہے، تو اس سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے، اپنے علم میں ضرور اضافہ کرنا چاہیے۔ بڑھتے ہیں نیکسٹ کوسچن کی طرف۔
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں محمد کاشف قادری باب المدینہ کراچی سے، میرا سوال یہ ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے دن کتنے انبیاء کرام کی امامت فرمائی؟
کتنے انبیاء کرام کی امامت فرمائی؟ جی حضور، اس سفر معراج کا ایک بہت خوبصورت باب انبیاء کرام کی امامت فرمانا بھی ہے۔
ہاں، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، یوں سمجھے کہ بشروں میں سے جو سب سے افضل بشر
جی
انبیاء کرام علیہ السلام گئے،
ماشاءاللہ،
اور ان کا وہاں پہ جمع ہونا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ہے آپ کی ارشاد فرمایا کہ جب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے،
سبحان اللہ۔
تو اس سے ہمیں یہ جو انبیاء کا جمع ہونا، اس سے جہاں ایک یہ اعزاز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو خصوصی یہ اعزاز اور انعام ملا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ حیات انبیاء کا ایک نظریہ بھی اس سے ثابت ہوتا،
سبحان
ہے،
سبحان اللہ، بے شک،
ایک حیات انبیاء اور ایک حاضر و ناظر ہونا، جس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا تصرف اور قدرت دی ہے کہ اللہ کے حکم اور اللہ کے اذن سے وہ جہاں چاہیں وہاں جا سکتے ہیں، ان کو یہ تصرف اور قدرت۔ ایک حیات نبی کہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو میں نے دیکھا، اب 2000 سال قبل کی پہلے کی بات ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا گیا، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں وہاں نماز پڑھ رہے، حضور علیہ السلام پاس سے گزرے گئے، اور پھر جب آپ مسجد اقصیٰ پہنچے تو وہاں بھی انبیاء جمع ہیں, انبیاء کرام علیہ السلام آپ کے استقبال کے لیے آئے, تو موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں پہ استقبال کے لیے پہلے پہنچے ہوئے. حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل جساد الانبیاء, کہ اللہ نے اس بات کو زمین پر حرام فرمایا گئے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے, یہ بات زمین پر جو گئے وہ حرام فرمائے گی, کیونکہ نبیوں کے جسم سلامت ہوتے ہیں. اور پھر یہ ارشاد فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون, انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور وہ نماز پڑھتے ہیں.
سبحان,
اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا فنبی اللہ حی یرزق, کہ اللہ کے نبی زندہ ہوتا ہے اور وہ رزق بھی ان کو جو ہے وہ دیا جاتا ہے. تو یہ وہ خاص دلائل ہیں, اور یہ واقعی معراج میں اس چیز کا بھی بہت زیادہ ثبوت ہوتا ہے. پھر انبیاء کرام علیہ السلام جب حضور علیہ السلام کے استقبال کے لیے وہاں مسجد اقصیٰ کے اندر پہنچے, اور وہ بھی ایک کیسا پرکیف منظر ہوگا کہ انبیاء کرام علیہ السلام سب جو ہے وہ صفوں میں موجود ہیں, صف کے اندر ہیں, اب منتظر ہیں, انتظار ہو رہا ہے کہ اب مصلی امامت پہ کون پہنچیں گے, کن کو مصلی امامت پہ کھڑا کیا جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک, انگلی مبارک پکڑتے ہوئے حضرت جبریل امین نے آپ کو مصلی امامت پر کھڑا کیا, آپ نے نماز پڑھائی, انبیاء کرام علیہ السلام پورے جو ہے وہ مقتدی بنے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ کے 30ویں جلد میں آپ نے جہاں معراج کے کئی سوالات اور معراج کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا اس چیز کو کہ اللہ کا دیدار کرنا, اس موضوع کو بڑی تفصیل کے ساتھ, اور اتنے اتنے صحابہ کرام علیہ مردوان کے آپ نے اس میں وہ روایتیں جو گئے وہ ان سے لے کے آئے الگ الگ صحابی کی, کہ فلاں کی یہ فلاں کی یہ, پھر صحابہ کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کیا اب علماء متقدمین متاخرین ان کی فہرست تو بے شمار ہے کہ وہ بیان جو گئے وہ یہاں پہ نہیں کی جا سکتی. تو یہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے جب نماز پڑھ لی, یہ نماز کا معاملہ ہو گیا, تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ لکھتے ہیں پھر اس وقت پھر خطبے پڑھے انبیاء کرام علیہ السلام نے, پھر خطبوں میں ہر نبی کو جو اللہ کے انعام و اکرام تھے ان پر وہ بتائے, انہوں نے ذکر کیے کہ اللہ نے مجھ پر کرم کیا, حضرت آدم علیہ السلام کے مجھے اللہ نے اپنا نبی بنایا, اور اس طریقے سے کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ مجھے سجدہ کریں, یہ معاملہ ہوا, حضرت آدم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خطبہ اللہ کی بھی حمد کی, ساتھ یہ جو اللہ نے انعام و اکرام کی بیان تذکرہ کیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خلیل ہونے کا اور اپنے جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ انعامات اور خصوصی معجزات سے نوازا ان کا بیان کیا, موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, یہ سب ہوئے. تو اس کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ثنا کے لیے جو گئے وہ آپ کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ ہر ایک نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا مدح تعریف بیان کی ہے. اس کے بعد آپ نے خطبہ شروع کیا, الحمد للہ الذی ارسلنی رحمت للعالمین وکافت للناس بشیرا ونذیرا, کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گئے, مجھے بشیر بنایا ہے, مجھے نذیر بنایا گئے, پھر میرے ذکر کو جو گئے وہ بلند کیا ہے, میری امت کو خیر والی امت جو گئے وہ فرمایا, امت وسط فرمایا, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر انعام و اکرام ان کو بیان کیا انبیاء کے سامنے. تو انبیاء کرام علیہ السلام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کھڑے ہو کے پھر یہ کہتے ہیں کہ اے گروہ انبیاء, یہی وہ فضیلتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تم سب پر فائز ہیں اور فضیلت
سبحان اللہ ہیں. ماشاءاللہ, باتیں تو بہت ساری ہیں, دل بھی بہت چاہتا ہے کہ یہ گفتگو ہوتی رہے, کیوں نہ دل چاہے اور ایک عاشق کا دل کیوں نہ کرے کہ تذکرہ اس کے آقا کا ہو رہا ہے, امام الانبیاء کا ہو رہا ہے, اور یقیناً جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی تعریف سے وہ خوش ہوتا ہے, دل میں ایک فرحت محسوس کرتا ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ رہیں گے, علم حاصل کرنے کا موقع بھی ملے گا اور شوق بھی بیدار ہوگا, اور وہ چیزیں کہ جو ہم کتب بینی سے حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ عزوجل, جب علماء کی کتب کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں بہت کچھ وہاں سے بھی سیکھنے کا موقع ملے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے دین و دنیا کی بھلائیں عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.